مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 11 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 40، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج 1437 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 10ویں شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ جب اچھی نیتیں ہوتی ہیں تو ہی ثواب ملتا ہے، اچھی نیتیں نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا۔ تو اپنے حسب حال اچھی نیت کرنی ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا زور سے درود شریف پڑھوں گا تاکہ صلو علی الحبیب کہنے والے کی بھی دل جوئی ہو، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے وہ ساری چیزیں اس کی گواہ بھی ہو جائیں اور بدن میں بھی چستی پیدا ہو۔ زور سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کا نعرہ لگے گا تو تھوڑی سستی اڑے گی نا، نیند چڑھی تو بھی انشاءاللہ اڑ جائے گی۔ صلو علی الحبیب محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
محمد۔ اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم یا غوث اعظم، السلام علیکم یا غوث الثقلین، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم
یا شہباز لا مکانی، السلام علیکم،
السلام علیکم
یا قطب ربانی،
السلام علیکم، السلام علیکم
یا قندیل نورانی، السلام علیکم،
السلام علیکم
یا پیر پیران،
السلام علیکم، السلام علیکم
یا میر میرا،
میر میرا۔
جنہوں نے سلام عرض کیا ہے ان کا سلام بھی پیش کر دیا۔ غوث پاک ہمارے مرشد نے بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، ہمارے والدین نے بھی سلام پیش کیا، آپ کے جتنے چاہنے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے، سب کا سلام قبول کر۔
ماشاء اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ مرکزی مجلس شورا سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اور مدنی مذاکروں میں کئی اسلامی بھائیوں کے لیے عمرے کے ٹکٹ نکلتے ہیں، ان اراکین شورا کے لیے کیوں کوئی ترکیب نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
بیچارے ہماری مرکزی مجلس شورا، اس کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا یار، ان میں بھی کوئی نہیں بولتا کہ چلو ایک ٹکٹ مرکزی مجلس شورا کے لیے۔ آج امین بھی مسکرا رہے ہیں، غریب آدمی بےچارے، یہ بھی حسرت کرتے ہوں گے، ہمارا بھی کوئی بولے ہمارا نام نکلے۔ لیکن یہ کہ وہ بڑی مجلس ہے، اس کا نکلے تو حج کا نکلنا چاہیے، اور ساری دنیا کی دعوت اسلامی یہ چلا ہوئے، اور مطلب تھوڑی دیر آ کے بیٹھ جاوے، مدینے جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں۔ اور اراکین شورا بےچارے جو سارا سال ساری ساری رات پڑے رہتے ہو یہاں، ان کو کوئی پوچھا ہی نہیں کوئی کہ تم بھی مدینے جاؤ گے؟ جو قربانیاں مرکزی مجلس شورا کی ہے، جو اگر ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کو پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے۔ بےچارے اتنی قربانیاں دیتے ہیں یار، یہی تو پوری دعوت اسلامی چلا رہے ہیں بابا۔ دیکھو جو گاڑی روڈ پہ آئے گی اس کو ڈنٹ لگے گا، انڈرسٹوڈ ہے؟ جو مطلب اتی متی آ کے بیٹھ جائے گا، خالی تنقید کرے گا، تو اس کو کیا ڈنٹ لگے گا؟ اس کا ڈنٹ آخرت میں کھلے گا، مرنے کے بعد کھلے گا۔ تو جو بھاگتا دوڑتا ہے تو بھول تو کرتا ہی ہے نا، جو جتنا زیادہ کام کرے اتنی زیادہ بھولے کرے گا۔ تو اپنے کو بڑا من رکھ کے، زبان کو قابو میں رکھ کے، وہ غیبت اور چگلی اور تومت اور اس طرح کے دروازے کھولا ہوا ہی نہیں، کسی کی دل آزاریاں ایزا رسانیوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ میری مرکزی مجلس شورا میں تو میرا بس چلے نا، تو میں سب سے پہلے ان سب کے ساتھ حج کا مدنی قافلہ بناؤ چلنا۔
سبحان اللہ،
سارے مرکزی مجلس شورا کے اراکین بشمول نگران سب اپنے چلے۔ ہاں نہیں یار، یہ بےچارے انہوں نے اپنی جوانیاں لوٹا دی، زندگیاں داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے۔ تو ہم بولتے ہیں اس کو بھیج دو، اس کو سب کو بھیج جانا چاہیے، لیکن جو زیادہ کام کرتے اس کو تو زیادہ یوں تو حق بنے گا نا، یوں دیکھا جائے تو۔
حالانکہ جب سنادی کارڈ ڈالے جاتے ہیں تو یہاں مرکزی مجلس شورا کے اراکین بھی آتے ہوں گے نا مدنی مذاکرے میں
بےچارے؟ ہاں، نام کوپن بھی جمع کراتے ہوں، کیا پتا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دل جوئی کی آپ نے اپنی مرکزی مجلس شورا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا
فرمائے۔ یہ بھی رکن شورا غریب بڑا بیٹھا ہوا ہے اسکرین پر، یہ ریگولر ہیں، وہ سی چکے، وا چکے، می چکے، ای نہ چکے، اگر باب المدینہ میں تو یہ غالب ناگا نہیں کرتے ہوں گے، ہاسپٹل گئے تھے تو ناگا کیا ہوگا، خدا جانے وہاں بھی اسکرین پر دیکھا ہو تو کہہ نہیں سکتے۔ ان کو کوئی نہیں دینے والا ٹکٹ کہ بھائی تو بھی جا یار، تیرے نانا کا مدینہ دیکھا۔ سائیں برکت ریگولر، اور بھی بعض عقیل بھائی، حاجی عقیل، حاجی شاہد مدنی، سب ریگولر، یہ مطلب اسکرین پہ آتے نہیں ہے، کونا کھانچا پکڑ لیتے ہیں، وہ بھاگ بھاگ کے، کیمرے کی نظر کرم ان کو نہیں چاہیے ہوتی۔
ماشاء اللہ بیٹھتے بھی ایسی جگہ ہیں عوام
جی،
جی
یاد ہے مدینہ میں افسردہ ہوں، کیا پتا کہ ہماری بھی قسمت کھل جائے۔
ہمارے اماد مدنی ہے ماشاء اللہ،
بےچارا حاجی اماد، لگے رہتے ہیں لوگ رات دن اپنے اپنے شعبے میں، مبالغہ رات دن میں نے کرتے کام بہت کرتے ہیں،
شہدائے مدنی مذاکرہ
دنیا میں جہاں بھیجو، ایسے اراکین شورا بھی ہمارے پاس ہیں کہ دنیا کے جس کونے میں بھیجو یہ اف نہیں کریں گے، چلے جائیں گے، ان سے بڑھ کر کون کام کرتا ہوگا دعوت اسلامی کا؟ انہیں کام کرتے بھی اور کام لیتے بھی ہیں اسلامی بھائیوں سے، دونوں کام کرتے ہیں۔ یہ بھی افسردہ لگ رہے ہیں کہ میں بھی مدینہ دیکھ لوں، ہاں نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے بیچر پیارے مرشدی، اس وقت ہم الحمدللہ مکہ پاک میں مسجد جعرانہ میں موجود ہیں. اسلامی بھائیوں نے احرام پہن لیا ہے، اب نیت کرنی ہے، اور آج چونکہ مکہ پاک میں بڑی گیارہویں شریف ہے تو ہم نے یہ نیت کی ہے کہ آج کا عمرہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کریں گے، اور اس ہستی کے نام پر کریں گے جن کی برکت سے ہمیں غوث پاک کا دامن ملا. حضرت جمیل رضوی فرماتے ہیں نا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا تجھ جیسے کو جس نے بندہ غوث اعظم کا. تو ہمیں تو غوث اعظم کا دامن آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے، تو ہم نے یہ بھی نیت کی ہے کہ آج کے عمرے کا ثواب اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی اصال ثواب کے لیے بھی کریں گے. اور ایک اور نیت شامل حال کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام دعوت اسلامی والوں اور تمام دعوت اسلامی والیوں کے لیے انشاءاللہ اصال ثواب آج کے عمرے کا ثواب کریں گے انشاءاللہ. یا مرشدی، ایک سوال یہ ہے کہ مسجد جعرانہ میں ہم موجود ہیں، اور اس یہاں سے عمرہ کرنے کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، اس کو بڑا عمرہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ جواب عطا ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ مسجد جعرانہ میں آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے، کچھ مسجد جعرانہ کا اس مقام کا تذکرہ خیر ہو جائے. آپ کی زبانی بھی سنا اور آپ کی رفیق الحرمین بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بڑا پرسوز مقام ہے، یہ پرسوز مقام کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی ہمیں جواب ارشاد فرمائیے. آپ سے گزارش ہے کہ دعا کر دیجئے کہ اللہ کریم ہمارے آج کے اس عمرے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پورے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم اس مبارک مقام پر دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، ساری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے، ساری دنیا دعوت اسلامی کے جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، بلکہ مدنی چینل کے جو ناظرین اس در پر آنے کو تڑپ رہے ہیں، میرے مولا انہیں بھی یہ مبارک در دیکھنا بار بار نصیب فرما، اور ہمیں اپنے مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ، مسجد جعرانہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے جانب طائف، طائف کے روٹ پر تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے. فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیب تن فرمایا تھا. یوسف بن ماہک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں، مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا، جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا. مشہور ہے اس جگہ پر کنواں ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہی مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا. اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے جس کا لقب جعرانہ تھا. عوام اس مقام کو بڑا عمرہ بولتے ہیں، یہ نہایت پرسوز مقام ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی علیہ رحمت اللہ القوی نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا، کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے. الحمدللہ علی احسانی. حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب متقی علیہ رحمت اللہ القوی کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جعرانہ جایا کرتے تھے، پیدل روزہ رکھ کر. یہ ہستیاں تھی جو قدردانی، ان کی بس ہم لوگ تو گاڑی میں جاتے ہوئے سستی کرتے ہیں، وہ دور ہے. اصل حدود حرم جہاں بھی ختم ہو نا وہاں سے احرام باندھا جا سکتا ہے عمرے کا، جیسے کہ وہ میدان عرفات یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے، تو وہاں بھی احرام باندھ کر کوئی آئے گا عمرے کا تو جائز ہے. اب مسجد عائشہ تنعیم، تو یہاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احرام باندھا تھا، تو اس لیے یہاں مسجد عائشہ قائم ہے اس جگہ پر، اور وہاں سے احرام باندھنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی ہے. تو ورنہ حدود حرم کے باہر جہاں بھی احرام باندھیں گے نا تو وہ عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے. اور جعرانہ یہ بھی حدود حرم کے باہر ہے لیکن کچھ فاصلے پر ہے، یہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے غالباً کہ بہت دور جانا پڑتا ہے، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے ظاہر سواری کا، پیدل کا تو تصور ہی کیا، پیدل جائیں تو شاید پولیس اب تو پکڑ لے روکے نہ جانے دے. تو بہرحال یہ اس لیے شاید لوگ بڑا عمرہ کہتے ہیں عوام. نیم تو 7 کلومیٹر پر شاید، یہاں بھی کوئی وہاں پیدل نہیں جاتا ہوگا. اب تو مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی، حرم حدود حرم سے باہر ہی رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک کو کینیڈا سے اسلامی بہن ہے، یہ کچھ یوں پوچھ رہی ہیں کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں الٹا ہو جاتا ہے، کسی وے سے لائف اسٹریٹ اور اسموتھ نہیں ہو رہی، یہ کیوں ہوتا ہے؟
یہ مطلب اس کو عام طور پہ گردش بولتے ہیں،
گردش
کہ وہ سونے میں ہاتھ ڈالو تو مٹی ہو جاتا ہے، آزمائش امتحان ہوتا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے، دعا کرتا رہے اور گلے شکوے نہ کرے کہ یہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اسی میں بہتری ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عشاء کی 17 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں یا الگ الگ پڑھنے ہوگی، اور یہ کس ترتیب سے پڑھنی ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں.
سورہ فاتحہ تو واجب ہے، اس کے بعد مثلا ہر رکعت میں قل ھو اللہ شریف ہی پڑھی تب بھی نماز تو ہو جائے. اور اگر یہ فرض نماز ہے تو اس میں ایک ہی سورت پڑھتے رہے تو وہ مکروہ تنزیہ ہے، ناجائز نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. بہتر یہ کہ دوسری صورتیں بھی یاد رکھے اور اترتی صورتیں پڑھے، جیسے کہ پہلے قل ھو اللہ پڑھی تو اب تبت نہ پڑھے بلکہ سورہ فلق پڑھے، اور تبت اگر پہلے پڑھی تو اب سورہ اخلاص پڑھے، ازا جانا پڑھے اترتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب علی محمد.
اچھا اب یہ ارشاد فرما دیے کہ کوئی محفل میں بلائے اور ہم نہ جائیں گھر والوں کی آپسی ناراضی کی وجہ سے، تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟
سمجھو کہ کسی رشتہ دار کی کوئی تقریب ہے، اب وہ والد صاحب کی ناراضی ہے، ماں کی ناراضی ہے،
وہاں کوئی ایسی شرعی رکاوٹ والی اور دوسری شے بھی نہیں ہے،
جی تو فطروں کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ اب جاتا ہے تو ماں سے لڑائی ہو رہی ہے نا.
اصل میں جو ممانعت ہے نا وہ اسی وجہ سے دنیاوی خصومت کی وجہ سے، تو یہاں پر اگر کوئی دوسرا ایسا ضرر ہے کہ اگر وہ جائے گا تو فتنے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے اور مسائل کھڑے ہوں گے، تو شریعت مطہرہ اس پر کبھی یہ چیز لازم کرے گی؟
حکمت عملی سے شرکت کر سکتا ہے کہ کوئی فساد کھڑا نہ ہو تب تو ضرور کرنا چاہیے، گھر میں بھی فساد نہ ہو وہاں بھی ناراضی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، یوں ہی اگر بڑی بہن کی چچا سے ناراضگی ہو اور بھائی کی شادی پہ بہن بھائی کو کہلا بھیجے کہ چچا کو شادی میں نہیں بلانا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
بہن اور چچا دونوں ذی رحم محرم ہیں، کسی سے قطع کرنا اس کو جائز نہیں، یہ فتح رضویہ شریف میں، اسے چاہیے اپنی بہن کو جس طرح ممکن ہو راضی کرے، اگرچہ یوں کہ خفیہ ان چپکے سے اپنے چچا کو شادی میں شریک ہونے کی دعوت دے، اور اپنی بہن سے کہہ دے کہ مجھے ہر طرح تیری خاطر منظور ہے، نہ ان کو بلاؤں گا نہ شریک کروں گا، اتنا تجھ سے چاہتا ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ آ جائیں تو اس پر مجھ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ تیرے اور میرے دونوں کے باپ کی جگہ ہیں، غیر آدمی بے بلائے ہوئے آ جائیں تو ان کو نکالنا بے تہذیبی ہے، نہ کہ باپ کو، عام آدمی میں آ جائے اس کو دھکے مار کے نکالا نہیں جاتا، اس کو مطلب مہذب طریقہ نہیں سمجھتے، تو باپ اگر آ گیا تو اس کو نکالتے نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کنیت بتائیے. چلو پیچھے سے بول پڑو. ماشاءاللہ شخصیات نے بیک زبان کہا ابو حامد. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کنیت ہے ابو حامد. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
یہ بتائیے کہ شوہر شک کرتا ہو تو کیا کیا جائے؟
شوہر کو چاہیے کہ وہ شک نہ کرے، شوہر کو ہی سمجھا جائے گا کہ اس طرح بدگمانی واضح قرینے کے بغیر یہ حرام ہے، بدگمانی نہ کی جائے، بدگمانی کی وجہ سے کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے.
بعض غیرتیں بابا وہ ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جس میں عورت پر بلا کسی قرینے کے جو شبہات کرتے ہیں اور وہ پھر غیرت کا اس کو نام دیتے ہیں، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بھی جو اللہ کو ناپسند ہے غیرت اس میں بھی لیا ہے. بابا اس میں کیا عورت کو یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ بھی تھوڑا نوٹ کرے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے؟ بعض اوقات موبائل کا استعمال، واٹس اپ کا استعمال، ایس ایم ایس کا استعمال، یا کوئی ایسے لوگوں سے بات چیت جس کو شوہر پسند نہیں کرتا، ایسے کزن سے رابطہ یا ملاقات جس سے شوہر ملنا پسند نہیں کرتا جو غیر محرم بھی ہوتے ہیں، تو یا اس طرح غیر اطلاع کے طور پر یا اس طرح کے طور پر عورت کا بلا اجازت شرعی اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانا، تو بعض اوقات ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت خود ایسی حرکتیں کرتی ہو کہ جس سے شوہر کے دل میں لاکھ منائے وہ خود کو لیکن وہ شکوک ختم نہ ہوتے ہو. کیا فرماتے ہیں
آپ نے جو فرما دیا اس کی تصدیق کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا.
البتہ یہ کزن وغیرہ سے ملنا تو یہ تو ویسے بھی شرن بھی جائز نہیں ہے،
جی بابا،
بے پردگی، اور وہ شک کرے وہ ایک دنیا بھی پریشانی بھی کھڑی ہوگی.
جی بابا، اور گھر گھر ٹوٹنے کے بھی اس میں اسباب میں یہ شامل ہے، بلا وجہ شکوک اور شبہات پیدا کرنا، اور خائی نہ خائی اپنے بیوی کے اور بیوی شوہر کے موبائل فون اور ایس ایم ایس چیک کرتے رہے، کس سے رابطہ کرتے ہیں، کس سے یہ کرتے ہیں، ایسا ماحول نہ ہو جہاں محبت اور شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے.
اور عورتیں بھی اپنے شوہروں کو وہ ستاتی ہیں اس ٹاپک پر، دونوں کو ہی بچنا اس سے.
یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ عدت کے دوران کیا کرنا چاہیے، یعنی عدت کی جو مدت ہے اسے کیسے گزارے؟
عدت کے کوئی مخصوص اوراد وغیرہ تو نہیں پڑھے میں نے، پر عدت میں پابندیاں ہوتی ہیں کہ زینت نہ کرے، ٹپ ٹاپ فیشن جو کرتی ہیں نا عورتیں، بڑکیلے کپڑے پہننا اور یہ نہ ہو، سادہ لباس ہو، اور کسی قسم کا میک اپ وغیرہ وہ نہ کرے، وہ گھر سے باہر نہ نکلے، نکلنے کی کچھ جائز صورتیں ہیں بعض، ان کے علاوہ نہ نکلے. مثلا ایک بیمار ہو گئی, علاج گھر پہ ممکن نہیں ہے, اب طبیب کے پاس جانا ہوگا, تو اب اس لیے جائے. اس کے کافی مسائل ہیں, خوشبو بھی نہ لگائے, سرما بھی نہ لگائے, کوئی بھی زینت والا کام نہ کرے. یہ واجب ہے عدت کرنا, ٹھیک ہے نا, تو عدت میں ان چیزوں کا خیال بھی رکھے. لیکن آج کل عورتیں عدت کم کرتی ہیں, کرتی بھی ہیں تو وہ آدھی ادھی کرتی ہیں, فائنل نہیں, پکی نہیں کرتی. 40 دن میں باہر نکل آئیں گی. پہلے تو 40 دن کا شاید 40واں اس لیے نام پڑا کہ 40ویں دن ہوتا تھا, اب 40واں ہو چوتھی جمعرات ہوتا ہے. غم کے دن جلدی بھگاؤ, خوشیوں کے دن آگے بڑھاؤ. حالانکہ 40 دن غم کے ویسے بھی نہیں ہے, عام آدمی کے لیے 3 دن ہے غم کے, سوگ 3 دن ہے, 40 دن تک نہیں ہے. ہاں, بیوی جو ہے اس کے لیے شوہر کی موت کے 4 ماہ 10 دن یہ غم کے ہیں, سوگ, سوگ میں نے غم. باقی اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے. تو 40واں جلدی جلدی نمٹا لیتے ہیں, تو جائز ہے یہ بھی. اس کو 40واں کہتے ہیں, اب اس پر بھی کیا کلام کروں, یہ اس کو 40واں کہتے ہیں. عوام کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہوگا کہ 40واں میں نے 40 دن پورے ہوئے انتقال کو, تو 40واں تیجا دوسرے دن کر دیتے, دفن کیا اور اعلان ہو جاتا کل تیجا. تیجا تیجے کا مانا تیسرا, تو یہ بھی جائز ہے. عیسال ثواب کے طریقے ہیں, یہ عیسال ثواب کی مجلسوں میں تو اپنی سہولت سے ترکیبیں لوگوں نے بنا لی, چوتھی جمعرات کو 40واں کر ڈالا. لیکن یہ عدت میں اپنی ترکیبیں نہیں چلیں گی, یہ عدت کے دن جو ہے نا یہ منصوص ہے نا شریعت میں, یہ وارد ہیں. تو 4 مہینہ 10 دن سے اب اس میں کر لو گے, میں 3 مہینے میں نپٹ جاؤں. اسلامی 4 مہینے 10 دن,
یعنی ہر ایک کی عدتیں مختلف ہیں. حاملہ اگر عورت ہے تو اس کی بچے کی پیدائش تک ہے, جو طلاق والی عورت ہے تو اس کی جو ہے وہ 3 ماہواریاں 3 مینسز جو ہے وہ.
تو جیسے شوہر مر گیا, انتقال کر گیا, لاش بھی گھر میں رکھی ہے اور بچہ پیدا ہو گیا, حمل وضع ہونا اس کو کہتے ہیں, بچہ نکل آیا باہر, تو عدت ختم ہو گئی. تو یہ سب وہ شریعت میں یہ اصول احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی روشنی میں یہ مرتب شدہ ہے, اس میں ہم مطلب انہیں ترمیم نہیں کر سکتے. یہ تیجے اور دسویں اور ان کے دنوں میں ترمیم ہم کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, یہ عیسال ثواب ہے. لیکن ان کو جو ناجائز کہنا وہ گناہگار ہے. کسی بھی کام کو ناجائز کہنے کے لیے شریعت کی دلیل ضروری ہے, کمپلسری ہے, اور کسی کام کو جائز کہنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا, تو یہ جائز ہے.
4 ماہ کا شمار کب سے ہو, جیسے 5 قمری کو اگر انتقال ہوا شوہر کا,
اگر تو چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے تو مہینہ مہینہ شمار ہوگا, یعنی 4 مہینے پورے اور 10 دن, اور اگر درمیان میں ہوا ہے تو پورے 130 دن گزارنے ہوں گے. اچھا باپا, یہاں پر یہ عرض ہے کہ اصل میں جیسے آپ نے فرمایا نا عدت آدھی ادھی کرتے ہیں, تو عدت کے حوالے سے ایک بڑی ان کو غلط فہمی ہے. عدت اصل میں نام ہے مدت کا, وقت کا. تو عدت کرے نہ کرے عدت تو بہر صورت گزرے گی, یعنی جیسے ہی انتقال ہوا یا طلاق ہوئی تو عدت کا وقت شروع ہو گیا. اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی, یہ عدت کے احکام ہیں, یعنی عدت میں یہ یہ کرنے کا ہے اور یہ نہیں کرنے کا. تو اگر یہ کام اس نے کیے جو اس کو نہیں کرنے تھے, جیسے باہر نکلنا, زینت کرنا, تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی, جس سے توبہ کرنا اس پر لازم ہوگا, لیکن اس کی عدت گزرتی رہے گی.
اب مدت ختم ہوتے ہی وہ عدت سے تو باہر آ گئی.
جی, اور جو درمیان میں کام کیے اس پر توبہ کرنا لازم ہوگا.
ہاں, جیسے کہ انتقال ہو گیا تو خبر ہی بعد میں پڑی 1 مہینے کے بعد, تو اب جب سے خبر پڑی تب سے عدت کی مدت شروع نہیں ہوگی, اور جب سے انتقال ہوا تب سے وہ شروع ہو چکی ہے. اب اس نے عدت کی پابندیاں نہیں کی تھی تو بیچاری کو پتا ہی نہیں تھا, اب اس پر کیا حکم لگے گا. اب جیسے ہی پتا چل گیا کہ 1 مہینے پہلے انتقال ہو گیا شوہر کا, یہ کنفرم ہو گیا جب, تو اب وہ 3 مہینے 10 دن اب اس کی پابندیاں کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارا یہ سوال ہے کہ جب گراہک ہمارے اسٹاک پہ آ جاتا ہے اور مصری ان کے ساتھ ہوتا ہے اور مصری 200-300 روپے کے لیے وہ کہہ رہے کہ یار یہ ریتی صحیح نہیں ہے اور ہم اس کو کہہ رہے کہ یہ ریتی ہمارا ریتی صحیح ہے, یہ مصری اپنے 200-300 کے لالچ میں یہ سا کہہ رہے, تو ہاں لہٰذا ہمارا یہ بات وہ گراہک کو بتانا جائز ہے یا ہم اس کو بولے کہ نہیں آپ جو کر رہے ہو صحیح؟
جیسے کہ ریتی خریدی بجری خریدی, اب وہ گاہک نے خود ہی خرید لی بجری, اب مستری آ گیا اس نے نہیں یہ بجری نہیں چلے گی, حالانکہ چلے گی کیونکہ مستری خود اگر اپنی ترکیب سے لیتا تو کچھ 200-300 روپے کمیشن اس کا بچ جاتا, اب اس کا تو کمیشن مارا گیا تو اب یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ بجری غلط ہے یہ نہیں چلے گی اس سے نہیں بنے گا مکان تمہارا کمزور ہو جائے گا, پتہ نہیں کتنے یہ لوگ ترکیبیں کرتے ہوں گے. تو اب یہ گاہک ان کے پاس آیا بیچنے والے کے پاس اور اس کو بولا کہ یہ بجری تمہاری صحیح نہیں ہے, ہمارا مستری بولتا ہے کہ صحیح نہیں ہے, تو کیا میں یہ جواب دوں کہ یہ بجری صحیح تو ہے, یہ مستری اپنے 200-300 روپے کمانے کے لیے تم سے جھوٹ بول رہا ہے؟ تو میرا یہ کہنا یہ تومت ہے, غیبت ہے, بدگمانی ہے یا ایک جائز صورت ہے, کیا ہے سوال کا خلاصہ؟ یہ
مستری اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ اپنا کمیشن بچانا ہے, یعنی جب سودا ہو گیا تو اب اس پر اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل, وہ تو ان پر واپس لے لینا لازم نہیں ہے کیونکہ اگر عیب ہوگا تو لیں گے نا, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستری اپنے پیسے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے, یہ تو تہمت ہو جائے گی.
گاہک کا بھی کیا بھروسہ
جی
کہ وہ صحیح کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا, تو اس کا ثبوت تو نہیں ہے نا کہ مستری نے اس کو کہا. دیکھیں مستری عموماً ایسا کرتے ہوں گے کہ ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن اب یہ کہ کسی شخص کو معین کہہ کر مخصوص کر کے کہ وہ فلاں جھوٹ بول رہا ہے, اس کے لیے وہ سولیڈ دلیل چاہیے, صرف وہ اپنی وہ سوچ کے مطابق قیاس سے اپنی اٹکل سے کسی پر الزام نہ رکھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے 200-300 روپے کمانے کے لیے, بس یہ بول دے کہ یہ بجری صحیح ہے, ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہوئی ہو, دیکھ لو یہ بجری صحیح ہے, اب سودا ہو گیا ہے پیسے بھی دے دیے سب کچھ اور ایپ بھی نہیں ہے, تو اب یہ بیچنے والے پر کوئی لازم بھی نہیں ہے کہ اس کو واپس کرے, نہ لے واپس, اور مستری کو بھی برا بلا نہ بولے کہ میں نہیں لے سکتا تو صحیح ہے تم کو پہلے سے دیکھ کر لینی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کرامت.
بہجت الاسرار صفحہ نمبر 113 پر ہے, حضرت عارف ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں بچپن میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا, ٹھیک اسی وقت مجھے بخار یا زخام کی وجہ سے بلغم نے زور کیا, میں نے احتراماً کھانسنا یا تھوکنا مناسب نہ سمجھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اے محمد گھبراؤ نہیں, اس کے بعد نہ بلغم ہوگی نہ کھانسی. چنانچہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں.
سبحان اللہ.
حالانکہ اس واقعے کو 83 سال گزر چکے ہیں.
83 یعنی 83, 80 اوپر 3, 80 میں بھی ہو سکتا ہے نہ 80 دوسری نہ سمجھتے ہو سکتا ہے. ہاں نہیں یار اردو میری اردو رخصت ہو رہی ہے, کیا کروں میرے اعلی حضرت کی اردو.
صلو علی الحبیب.
سوال غوثیہ, میرے مرشد غوث پاک کے نانا جان اور دادا جان کا نام نامی اس میں گرامی ارشاد فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عرفان اتاری جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ سادسہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومعی ہے اور آپ کے دادا جان کا نام ابو عبداللہ.
جواب درست ہے. اب ہمارے شخصیات میرے مرشید غوث پاک کی پھوپھی جان کی کنیت اور نام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کریم الدین درجہ خامسہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان کی کنیت ام محمد اور ان کا اسم گرامی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے اسلام بھائی نے جو درست جواب دیا ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک بھی پیش کیا جائے گا جو یہ مکتبۃ المدینہ سے 1200 روپے کی خریداری کی صورت میں کیش کرا سکیں گے اور اس کا کوپن مکتبۃ المدینہ پہ رکھا جائے گا جبکہ یہ چیک جو ہے وہ بطور یادگار ان کو واپس پیش کیا جائے گا. اللہ عز و جل کا نام بھی لکھا ہے, مدنی مذاکرے کی بھی یادیں ہیں اور ایک عدد کتاب بھی پیش کی جائے گی فیضان ریاض الصالحین. امیر اہل سنت کے دستخط بھی ہیں, بڑا پیارا مدنی پھول ہے کہ زبان آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا ذہن بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی طرف سے کروایا جانے والا 12 روزہ مدنی کورس ضرور کیجئے. دستخط بھی ہیں, اللہ عز و جل کا نام بھی لکھا ہے, درود پاک بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہمارے دوسرے اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا ان کو بھی مدنی چیک پیش کیا جا رہا ہے, کتاب بھی دی جا رہی ہے. اس کتاب پر امیر اہل سنت دعا تحریر فرماتے ہیں, یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقے کار کے عین مطابق یک مشت 12 ماہ سفر کی سعادت حاصل کرے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. امین. ماشاءاللہ. کب تک پڑھ لیں گے؟ 63 دن میں پڑھنے کی بھی نیت. اب
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب.
میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.